اللهم صل على سيدنا محمد.
تو جیسے کسی نئے آدمی سے دوبارہ نکاح کرنا بے غیرتی نہیں ہے، تو پرانے والے سے کرنا بھی بے غیرتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بے غیرتی ہے اور یہ حلالے کرواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں. تو آج کل علم میں عمق نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے لوگوں کے پاس. چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں، چند حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور فتوے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. جب کسی گھر کو میت ہو جاتی ہوں، گھر والے ردی کا لوگ سورہ مولا سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، کسی نے کہہ دیتے بھائی کوئی بھی قرآن کچھ بھی کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو سورہ ملک بھی پڑھی جا سکتی ہے، سورہ بقرہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اولاد اور قریبی رشتے دار قرآن پاک پڑھ کر رسالے ثواب بالکل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب آج بھائی آخر میں دیں، پہلے بیان تو ہو جائے. یہ بیان کے آخر میں، یہ جو ہو گئے ہیں ان کو ہٹائیں، یہ نیچے جو نئے ہیں ان کو نیچے رکھیں، جو پہلا پرانا سوال ہو نا اس کو اوپر رکھا کریں. آپ کیا کریں، جو نئی پرچی آ رہی ہے اس کو اوپر، جو پرانا والا ہے وہ اور پرانا ہوتا چلا جاتا ہے بےچارا، اس کی پرچی بھی پرانی ہو رہی ہے اور وہ غم سے بھی خود بھی پرانا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آئندہ نماز 8 بجے ہوگی، تو بیان جتنے بجے آج شروع ہو رہا ہے اس سے 15 منٹ پہلے شروع ہوگا، تقریباً 20 منٹ پہلے شروع ہوگا بیان. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گھڑی ابھی تک صحیح نہیں ہوئی رفیع بھائی، غلط ٹائم بتا رہی ہے، 10 منٹ آگے کر دی، اب تو اس کو اور. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وهی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. بہت اہم آیات ہیں, اللہ کرے ہم سب کے دل میں اتر جائیں. اللہ فرماتے جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو رکھوالے ہیں وہ پوچھیں گے, کیا تمہارے پاس اس جہنم کی آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں. دیکھیں ہر ایک کے پاس تو پیغمبر نہیں جاتے, اور یہ آیت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی تک کوئی بھی دعوت پہنچ گئی کسی بھی ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا براہ راست, اور اس دعوت میں یہ بات پہنچ گئی کہ کوئی ایک ایسا مذہب ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک اللہ ہے ہم سب کو پیدا کرنے والا, اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس اللہ کی مان کے چلیں, اور اس نے اپنے بندوں کے لیے آسمان سے قانون نازل کیا ہے, لہذا قانون ساز انسان نہیں ہے. قانون ساز کون ہے؟ اللہ ہے. غیر مسلم میں اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ مومن میں اور کافر میں. مومن کہتا ہے ہماری قانون اللہ پہلے بنا چکا ہے, اور غیر مسلم کہتا ہے ہمارے قوانین اسمبلیاں بنائیں گی. ہم کہتے ہیں اسمبلی کا کام اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو, بولو بھائی, نافذ کرنا ہے, اور کسی قانون کی تشریح میں کوئی اختلاف ہو تو پھر اس میں اسمبلی کا سہارا, یا کوئی قانون ایسا ہے جس میں شریعت نے آزادی دی ہے, جیسے آپ کو ریڈ پہ بریک لگانی ہے اور گرین پہ چلنا ہے, تو یہ قانون ایسا ہے کہ جس کا انتظامیہ سے تعلق ہے, مینجمنٹ سے. اس میں اسلام نے ہمیں یہ تو بتایا کہ انتظام سے رہو, لیکن انتظام یعنی ایک ڈسپلن سے رہو, یہ تو اسلام نے بتایا, مگر اس ڈسپلن کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہماری رائے پہ چھوڑ دیا. کیا خیال ہے؟ تو قانون بنتے ہوئے کہا جاتا ہے بھائی جب بتی لال ہوگی تو سب کو, اگر قانون بنا دیا جاتا کہ ہری پہ چلنا ہے, ہری پہ رکنا ہے اور لال پہ چلنا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے. ان کو کہا جاتا ہے اباحت اصلیہ, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مباح رکھی ہیں, انسانوں پہ چھوڑ دی ہیں کہ تم بنا لو خود ہی, یہ تمہاری اپنی ثواب دید پر ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ چونکہ وہ اس کا حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے, وہ تو ہر دور کے لحاظ سے اس میں چینجنگ ہوتی رہے گی. تو اس لیے شریعت چونکہ قیامت تک کے لیے آئی ہے تو بہت ساری چیزوں میں شریعت نے انسانوں کو آزادی دے دی کہ بھئی یہ تم خود فیصلہ کر لو ماحول کے لحاظ سے, معاشرے کے لحاظ سے. سمجھ رہے؟ تو ملک کو اسمبلی کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں میں اسلام نے ہمیں آزاد رکھا ہے اس میں اسمبلی فیصلہ کرتی ہے, بھئی بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں یا. اسلام نے یہ تو کہہ دیا حکومت کو کہ تمام گھروں میں بجلی پہنچانا تمہاری, بولو بھائی, ذمہ داری. ریٹ کتنے ہوں گے یہ اللہ نے نہیں بتائے, آٹے کے ریٹ کیا ہوں گے, چینی کے کیا ہوں گے بتائے, وہ بھی اللہ نے ہے, لیکن وہ بھی پھر معیشت کی طرف میرا بیان چلا جائے گا. تو جو لیکن جو اصل قانون ہے حلال حرام, الاؤڈ ناٹ الاؤڈ, یہ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے. اس میں ہمیں رائے کے دخل کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ غیر مسلم اس میں بھی قانون کو فالو کرتا ہے. ان کے ملک میں قانون ہوگا الاؤ تو بس الاؤ ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے ہاں الاؤ ہے یا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا, یقیناً آیا تھا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سب کے پاس نہیں جاتے. تو پتہ یہ چلا, اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے قرآن میں. قرآن کہتا ہے کہ ہم اہل جہنم سے کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم سمجھ جاتے اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. یعنی عقل سے فیصلہ کرا لیتے تو بھی درست نتیجے تک پہنچتے، اتنی ایج تمہیں ملی ہے کہ جس میں تمہیں سوچنے کا موقع، کیونکہ بچپن میں موت واقع ہو جائے تو پھر وہ مکلف نہیں ہے، تو سمجھنے کا ہم نے تمہیں موقع بھی دیا اچھے اور برے کا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، حالانکہ ہر ایک کے پاس پیغمبر نہیں آتے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی دعوت کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے آسمان سے کچھ نازل کیا ہے، یہ دعوت کسی بھی ذریعے سے کسی کے کان تک پہنچ گئی تو اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہو گئی. حجت تمام ہونا سمجھتے ہیں بھائی؟ عدالت جب کسی کو گرفتاری کے وارنٹ بھیجتی ہے یا نوٹس بھیجتی ہے کہ آپ نے عدالت میں حاضر ہوں، آپ کے خلاف مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، بھائی وسیم بھائی نے کیس کیا سلیم کے خلاف، تو سلیم بھائی کے گھر عدالت جائے گی، دروازہ کھٹکھٹائے گی، میں جج صاحب ہوں سلیم بھائی، وسیم بھائی نے کہا کہ آپ نے اتنے پیسے کھائے ہوئے، آ جائے عدالت میں، آپ کے خلاف کیس ہے. عدالت کیا بھیجتی ہے؟ نوٹس. عدالت کا ایک نمائندہ آئے گا، بیل بجائے گا، آپ کو نوٹس دے گا، اس پہ سگنیچر کریں کہ ریسیو ہو گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سگنیچر کریں کہ ریسیو ہو گیا ہے. چونکہ یہ عدالت کے نمائندے دو نمبر بھی ہوتے ہیں تو بعض دفعہ یہ مکمکا کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو میں کہہ دوں گا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر وہ عدالت کیا کہتی ہے؟ بھائی نوٹس دیوار پہ چپکا دو اور اخبار میں اناؤنس بھی کر دو، کہیں نہ کہیں تو پڑھے گا نا اخبار میں، کوئی اس کا ریلیٹو پڑھے گا، یار تمہارا نام آج میں نے اخبار میں دیکھا، سلیم بھائی کا نام آیا ہوا تھا اخبار میں، تو فوراً کان کھڑے ہوتے ہیں، کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا عدالت نے وارنٹ جاری کیے. تو یہ بھی نہیں ہوگا تو گیٹ کے قریب عدالت کیا لگا دیتی ہے؟ نوٹس. کیونکہ بھائی کبھی نہ کبھی گھر تو آؤ گے نا، اس کے بعد بھی اگر آپ عدالت میں حاضر نہیں ہوتے تو عدالت کیا کرتی ہے؟ آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیتی ہے. پھر آپ عدالت میں آ کے یہ کہو کہ میں تو مجھے تو نوٹس کا پتہ ہی نہیں چلا تو میرے خلاف فیصلہ کیوں سنایا، تو عدالت کہے گی کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس میرا نوٹس نہیں پہنچا؟ گیٹ پہ بھی لگا دیا اور اخبار میں بھی اناؤنس کر دیا اور خود بھی تم مجرم تھے، تمہیں پتا تھا کہ میرے خلاف عدالت میں کوئی جائے گا، تو اب تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں، اللہ نے فیس بک کے ذریعے بھی غیر مسلموں کے کان میں علماء کی دعوت پہنچائی. میں نے بتایا نا ایک سکھ نے اسلام قبول کیا، واٹس ایپ کے ذریعے اس تک اسلام کی دعوت پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واٹس ایپ کے ذریعے پہنچتی تھی تو اس کو وہ متاثر ہوا کہ یار یہ کیا ہے، یہ کس کی تعلیمات ہیں. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک آغا خانی نے، کئی سال پرانی بات ہے، اسلام قبول کیا، ایک دن فضائل اعمال کی تعلیم میں کہیں بٹھا دیا کسی نے، اس میں کچھ اخلاقیات کی باتیں تھیں، اخلاقیات کی، تو اس کو بڑی اچھی لگی کہ یار یہ تو بڑے اچھے اخلاق کی ایک باتیں سکھائی جا رہی ہیں اس میں. تو اس نے کیا کیا کہ تھوڑی سی ریسرچ کی، تو پھر اسلامی فقہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا اس نے کہ اسلامی قانون پڑھوں میں. جب قانون پڑھا تو ظاہر ہے یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہی کا قانون مدون ہوا ہے نا، جو انہوں نے ریٹن فارم میں، تو یہی لوگ لے کر آئے ہیں اسلامی قانون کو. ان کی کتابیں پڑھی تو حیران ہو گیا کہ یار یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی، یعنی اس طرح کی جو بحث ہے اور اس طرح قانون کی باریکیوں میں جا کے ڈیبیٹ کرنا، یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج پڑھایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کب پیدا ہوئے تھے؟ پتا چلا کوئی 80 ہجری میں، کوئی 150 ہجری میں. تو اس نے کہا یار یہ اس دور میں کسی باطل مذہب کے ماننے والے اتنا اچھا لا مرتب نہیں کر سکتے جب دنیا اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی. اور اسلام قبول کیا اس نے. اس نے کہا اس دور میں اتنی تہذیب کہاں سے آ گئی کہ ایسا پورا ایک لا ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے وہ لوگ. آج ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سے مراد میڈیکل والے ڈاکٹر نہیں، وہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور کے ایس بی ایل یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ گوروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جو لا ہے نا جو باقاعدہ ملکوں میں نافذ کیا گیا, اس لا کو سیکھا اور اس کی اصل بیس مسلمانوں سے لی ہے. نہیں یاری بات سمجھ, یہ جو ہدایہ ہے نا فقہ کی کتاب, یہ کئی سو سالوں تک لندن کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے. اس کا جو کتاب القضاء ہے یعنی جو عدالت سے متعلق قوانین ہیں, کیونکہ جب اسلام دنیا میں آیا دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ لا ان کے پتہ ہے کیا لا قوانین کیا ہوتے تھے؟ توہمات کی بیسس پر ان کے قوانین چلتے تھے. بادشاہ سلامت جس کا دل جس کے چاہیں گردن اڑا دیں اور جس کو چاہیں. لا تو جب ہونا کہ جب کوئی بادشاہ بھی تو کسی چیز کا پامند ہو. بادشاہ کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو؟ مختار کل, جس کو چاہے گردن اڑا دی, بس جو بادشاہ نے کہہ دیا وہ قانون ہے. کوئی مرتب کچھ بھی نہیں تھا. اسلام دنیا میں آیا ہے, اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بیان کیے. ایک پہلا اصول نبی نے کیا بیان کیا عدالتی قوانین کا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بڑا زبردست ایک لا ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے. دلیل اس کے ذمے ہوگی جو دعویٰ کرے گا. بھائی عدالت میں جب بھی کوئی جائے گا تو دلیل کس کے ذمے ہوگی؟ جو دعویٰ کرے گا. اور جو دعوے سے انکار کرے گا اس کے ذمے دلیل نہیں ہے, اس کے ذمے قسم ہے. یہ اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا قانون ہے نا, تو تمام فقہا نے اس کو اصول فقہ میں ایک بیسک لا کے طور پہ لیا ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں. جنہوں نے یہ لا نہیں پڑھا نا وہ پھینکتے رہتے ہیں, وہ قضاء عمری کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قضاء عمری پر کوئی حدیث بتاؤ. اللہ کے بندو, دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے. آپ چونکہ یہ نماز میں تو اصل یہ کہ جب وہ ایک دفعہ لازم ہو گئی تو قیامت تک کے لیے لازم ہو گئی, جب تک پڑھو گے نہیں ذمے سے ساقط نہیں ہوگی. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نماز بغیر پڑھے توبہ صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی, تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے ہے. تو آپ بتاؤ قرآن و سنت میں کوئی ایک ایسی دلیل کہ جس نے 20 سال نمازیں چھوڑی ہوں تو وہ بغیر پڑھے کیا ہو جائیں گی؟ معاف ہو جائیں گی. دین اللہ احق و ان یقضا, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. جیسے انسانوں کا قرضہ محض توبہ سے معاف نہیں ہوتا, پیسے دینے پڑتے ہیں. وسیم بھائی سے آپ نے 1 کروڑ روپے لیے, ٹائم تھا 1 مہینے بعد, 1 مہینے بعد دیتے تو ادا کہلاتا کہ بھائی ٹائم پہ ادا کر دیا. آپ نے ڈیلے کر دیا, وسیم بھائی تپے ہوئے ہیں غصے میں, یار 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا اور اب تک اس نے دیے نہیں. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, دینا تو پڑے گا نا آپ کو. 10 سال کے بعد وسیم بھائی کہیں آپ کو ٹکرائے, ان کی آنکھیں لال پیلی غصے سے, آپ نے سوری کیا. اس نے کہا چل اس سوری کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا, اللہ اب دے دے. آپ کہیں دوں گا تو اب بھی نہیں. توبہ سے یہ تو ہو جائے گا سوری سے کہ آپ جو 10 سال لیٹ کر رہے ہو وہ لیٹ پہ کوئی الگ سے جرمانہ نہیں لگا. کیا خیال ہے؟ الگ سے جرمانہ بھی نہیں لے رہا وہ, معاف بھی کر دیا اس نے یہ جرم, لیکن قرضہ تو آپ کے والد کو بھی دینا پڑے گا. تو اللہ کا قرضہ بھی بہرحال نماز قرض ہے آپ کے ذمے. جب آپ اسلام لے آئے تو وہ قرض ہو گئی, واجب ہو گئی. اب 20 سال کے بعد قضاء عمری اگر پڑھ رہے ہو تو جرم کر رہے ہو, جو وقت پر پڑھنے کی چیز تھی ٹال دی, تو اس جرم کی سزا تو توبہ سے معاف ہو جائے گی, مگر وہ قرضہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. قرضہ رہنا اصل ہے, ساقط ہونے کا جو دعویٰ کرے وہ مدعی ہے, اس کے ذمے ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرے. تو چونکہ میں بتا رہا ہوں آج کل علم میں گہرائی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, سرسری چیزیں چند ادھر سے پڑھ لیں ادھر سے پڑھ لیں اور مفتی بنے پھرتے ہیں, مجتہد بنے پھرتے ہیں. اسی وجہ سے چاروں ائمہ کے نزدیک قضاء عمری واجب ہے, کیونکہ وہ اصول فقہ جانتے تھے وہ. اور ایک اور اصول ہمیں نبی نے بتایا جو فقہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اخذ کیا ہے, الیقین لا یزول بالشک. یہ پوری دنیا کے میں یہ قانون اسی طرح چل رہا ہے, یقینی چیز شک سے زائل بولو بھائی نہیں ہوگی. اب میں اس کو مثال سے سمجھاؤں. دیکھو میں نے اصل کیا ہے, مدعی وہ ہوتا ہے جو اصل کے خلاف. زیادہ خشکی تو نہیں ہوگی آپ کہیں کہ آپ پروفیسر بن کے بیٹھ گئے. ہم لوگ کو چند مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کے جو قوانین تھے وہی گوروں نے لیے ہیں, گوروں نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ ہم کیا تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، پوری پوری قوانین ہمارے لیے ہیں، پھر ان میں چینجنگ کی ہے انہوں نے، لیکن جو ان کو اسٹرکچر ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ مسلمان، کیونکہ اس سے پہلے کوئی نظیر ہی نہیں تھی اس کی نا، ریٹن لکھے ہوئے قوانین اس طرح سے مرتب تھے ہی نہیں دنیا میں، ریٹن فارم میں اتنے مرتب اور مہذب قوانین دنیا میں کسی کے پاس تھے ہی نہیں، تھے ہی نہیں تو وہ کیا، وہ تو اس لیے یہاں سے لیے ہیں، پھر اس میں چینجنگ ہوتے ہوتے آپ بہت تبدیلیاں کر لی ہیں، بالکل ایک الگ رخ پہ چل پڑے. تو تہذیب دنیا کو سکھائی کس نے ہے؟ اسلام نے. ایک گورے نے تو یہاں تک لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ غلاظت اور گندگی کا ڈھیر. کیونکہ سب سے پہلے صفائی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کس نے کرایا؟ صفائی کے لفظ سے متعارف کس نے کروایا؟ اسلام نے. جب یہ متعارف ہو گیا پھر ایک چیز ایک ٹریک پہ چل پڑتے ہیں تو کسی کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، کسی کی سلو ہوتی ہے. ٹریک پہ چلانے والا کون ہے؟ اسلام ہے. تو البقاء ما کان علی ما کان، ایک اصول ہے فقہ کا کہ جو چیز جیسے تھی ویسے ہی سمجھی جائے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ. تبھی کہتے ہیں نا عدالت میں شک کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ارے کوئی وکیل بیٹھا ہے، شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ہوگا. بھائی جس کے خلاف کیس ہے نا، اگر عدالت کے سامنے یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا، معمولی سا بھی شک پیدا ہو گیا تو فائدہ کس کو جائے گا؟ شک کا، مجرم کو. سزا کیا ہو جائے گی؟ معطل. کیونکہ جرم کے ثبوت کے لیے یقین چاہیے، ذرا سا بھی شبہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہے؟ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. کیونکہ اصل ہر آدمی میں یہ ہے کہ مجرم نہیں ہے، یہ یقینی چیز ہے. جرم کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. زنا کے لیے اسلام نے چار گواہ رکھے ہیں، کیوں؟ اصل ہر شخص میں یہ کہ وہ زنا نہیں کرتا، تو جب تک اتنا پکا ڈھکا ثبوت نہیں ہوگا اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا. دو گواہ رکھے، دوسرے جرائم کی نہیں، جرم کی نوعیت زیادہ تھی تو اس کے لیے قانون بھی کیا بنا دیا؟ سخت بنا دیا. تو یہ پورا قضاء کا جو باب ہے، پورے جو ہماری عدالتی قوانین ہیں، یہ جو دنیا میں رائج ہیں، بیسک اس کی سب نے مسلمانوں سے لیے ہیں. تو خیر میں اس آغا خانی کے بتا رہا تھا، کئی سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اس نے کہا یار یہ جو لا ہے، یہ جو لکھا گیا اور اتنے ڈیبیٹ اس میں ذہین اور لوگوں کے دلائل، مثال کے طور پر میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو، اس سے پتہ چلے گا فقہا کی مینٹل اپروچ کیا تھی. فقہا میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. آج ہی ایک خاتون آئی، وہ خود اسلام قبول کر لیا مگر شوہر آغا خانی ہے. تو ایسا ہوا ہے کئی دفعہ اسلامی تاریخ میں، بیوی نے اسلام قبول کیا مگر شوہر نے، بولو بھائی، نہیں کیا. اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا فقہا کا کہ بیوی جیسے ہی اسلام قبول کرے گی کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ دیکھو دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر کا نکاح، کیا خیال ہے بھائی؟ مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اگر دونوں مسلمان تھے اور ایک مرتد ہو جائے، ایک قادیانی ہو گیا یا ایک بالکل عیسائی ہو گیا یا کوئی بھی کافر ہو گیا، ہندو ہو گیا، تو فوراً نکاح کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. یہ سب فقہا کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ اب اتفاقی ہے نا، تو بول لو نا بھائی، اتفاقی ہے یہ مسئلہ. لیکن اس کے اپوزٹ اگر ہو جائے، دونوں غیر مسلم تھے تو ان کا نکاح تھا نا، اسلام مانتا ہے، غیر مسلموں کے نکاحوں کو بھی اسلام مانتا ہے. جو ہندو ہندو سے شادی کرے، عیسائی سے شادی کرے، تو اسلام میں وہ بھی کنسیڈر ہے، یعنی اس کو بھی اسلام نکاح بھی مانے گا اور اس کی اولاد کو بھی ثابت نسب مانے گا. اسلام میں قانون یہ ہے کہ غیر مسلم اپنے اخپل طریقے سے اگر نکاح کرتے ہیں تو اسلام اس نکاح کو معتبر، بولو نا بھائی، مانتا ہے. کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ان کے لیے مسلمانوں والی طریقے سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، اس قوم میں جس طریقے سے رواج ہوگا اسلام اس کو معتبر مانے گا. تو اب غیر مسلموں نے اپنے طریقے سے نکاح کیا، دونوں غیر مسلم تھے، ان دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا، شوہر نے یا بیوی نے. جب ایک نے اسلام قبول کیا تو دوسرا کافر ہے، تو ظاہر ہے نکاح فوراً کیا ہوگا؟ لیکن نہیں ٹوٹے گا. کیا ہوگا؟ نہیں ٹوٹے. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں نکاح ان دونوں کا نہیں ٹوٹے گا. لیکن رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ مسلمان اور کافر ایز یعنی نکاح کے طور پر میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے, مگر نکاح ٹوٹا نہیں ہے. اب عجیب مصیبت ہے کہ نکاح بھی نہیں ٹوٹا اور رہ بھی نہیں سکتے, تو اب ہوگا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو, اگر ہم دونوں میں سے ایک کے اسلام لانے کو یہ کہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ رہا ہے, تو اس کا مطلب اسلام سبب بن رہا ہے توڑ کا. اسلام توڑ کا سبب نہیں بنتا, اسلام ہمیشہ کس کا سبب بنتا ہے؟ جوڑ کا. اسلام رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہے, رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا. دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا تو نکاح فوراً ٹوٹے گا, کیونکہ ہم کہیں گے کیوں ٹوٹ رہا ہے کہ ایک نے اسلام چھوڑ دیا ہے. تو اسلام کا چھوڑنا تو نکاح کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنے گا, اسلام لانا نکاح کے ٹوٹنے کا ذریعہ نہیں بنتا. لیکن اب ساتھ رہ بھی نہیں سکتے, اب ہوگا کیا؟ ان میں جدائی بھی کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں فقہا کہ اگر شوہر نے اسلام قبول کیا ہے تو بیوی عدالت میں کیس کرے, سوری شوہر نے اسلام قبول کیا تو شوہر عدالت میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مگر میری بیوی اسلام نہیں لائی. بیوی نے اسلام قبول کیا تو بیوی عدالت میں کیس کرے کہ میں نے اسلام قبول کیا مگر میرا میاں اب تک مسلمان نہیں ہوا. تو عدالت اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی کہ تم اسلام قبول کرو کیونکہ تمہاری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ مسلمان. اگر وہ اسلام قبول کرے تو اچھے بچوں کی طرح گھر جاؤ کیونکہ نکاح ٹوٹا نہیں تھا. اگر وہ قبول نہ کرے تو عدالت اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ اسلام پیش کیا گیا مگر اس نے اسلام کو رد کر دیا. تو اسلام کی پیشکش کو رد کرنا یہ نکاح کو توڑنے کا ذریعہ بنے گا. بہت مشکل ہے یار, رینجرز کا کیس ہے یہ, فوج بلوانی پڑے گی سمجھانے کے لیے. یعنی ایک اسلامی عدالت نے ایک شخص پہ باقاعدہ اسلام کو پیش کیا کہ تمہاری بیوی اسلام قبول کر چکی ہے, اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, تم اپنا گھر بسانا چاہتے ہو تو تم بھی کیا ہو جاؤ؟ اسلام میں داخل, کلمہ پڑھو گے, جاؤ دونوں اچھے بچوں کی طرح جیسے پہلے زندگی گزارے تھے گزارتے رہو. اگر وہ کہے مجھے نہیں چاہیے تو اسلام کہے گا پھر آپ کا نکاح, عدالت کیا کہے گی؟ عدالت ختم کرے گی. اس بیس پر نہیں کہ بیوی مسلمان ہو گئی, اس بیس پہ کہ اس پر حکومت نے اسلام کی پیشکش کی اور وہ اپنا گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو کسی بھی چیز کی جو علت ہے وہ ایسی تلاش کی جاتی ہے جو اس حکم کے بالکل مطابق ہو. تو یہ تو ایک میں نے فقہ کی مثال دی, ایسی درجنوں مثالیں ملتی ہیں جب بحث ہوتی ہے نا مسائل پہ کہ اس کے دلائل پہ, تو بڑی ایک تو وہ آخانی مسلمانوں بولا یار اس دور میں آج سے 1300 سال پرانی باتیں ہیں یہ, اس دور میں کہاں سے اتنی تہذیب آ گئی اور کہاں سے لوگوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس خود نبی امی تھے, ایک دن بھی اسکول میں یا مدرسے میں نہیں پڑھا, لکھنا نہیں جانتے پڑھنا نہیں جانتے, مگر جو قانون دنیا کو دے کے گئے ہیں وہ قانون کس نے فالو کیا؟ گورے نے فالو کیا ہے. وہ آج بھی دنیا میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا مختلف قوانین, تو اس میں اسلامی قوانین کو باقاعدہ ایک ویلیو دی جاتی ہے کہ اسلام اس بارے میں بولو بھائی کیا کہتا ہے, لیکن چونکہ لوگ مانتے نہیں ہیں اس لیے اس کو غلط تو قرار دے دیں گے, مگر اسلامی قوانین کی اتنی ویلیو آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی برقرار ہے کہ بحث میں اس کو موضوع بحث لایا جاتا ہے کہ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, مزید گہرائی میں جاؤ گے تو آپ دنیا کے جتنے قوانین ہیں اس کو جب اسلام سے کمپیئر کرو گے تو آپ کو لگے گا جو اسلام کہہ رہا ہے نا 100% وہی صحیح ہے, حالانکہ آپ کو پہلی نظر میں وہ 100% بولو نا یار غلط لگ رہا ہوگا. چھوٹی سی مثال دے دوں, بہت معمولی سی, رہنے دیں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا. اسلام پر سب سے زیادہ اعتراضات یہی ہوتے ہیں نا, شادیاں وادیاں مسلمان کرتے ہیں اور مسلمان میں کیا ہے یہ عورتوں کو آدھی وراثت, یہی ہے نا اسلام پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, عورتوں کو آدھی وراثت ملتی ہے اور عورتوں کو گھروں میں قید کر کے رکھتے ہیں, خود جاب کرتے ہیں, عورتوں کو جاب نہیں کرنے دیتے. یہ اسلام پہ بڑے بڑے بنیادی کیا ہیں. کسی کا فون آیا کسی غیر مسلم ملک سے, میں ملک کا نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا میری بچی اسکول جا رہی ہے پورا اسکارف لیتی ہے, تو اس کو وہاں اسکول میں جو غیر مسلم ٹیچرز ہیں انہوں نے اسلام کے خلاف ورغلانا شروع کر دیا. اب وہ بچی کا دماغ کیا ہو رہا ہے؟ خراب. ورغلانا ہی تم اسکارف کیوں لیتی ہو؟ مسلمان جو ہے نا مردوں کو تو چہرہ چھپانے کی وہ نہیں ہے, اور عورتوں کو عورتیں اسکارف لیں, یہ تو عورتوں کو کیا کیا اسلام نے؟ اب وہ ٹیچر جو ہے نا غیر مسلم ٹیچر مسلسل اس بچی کا ذہن کہ تمہیں آدھی وراثت کیوں دی ہے, بھائی کو 1,00,000 ملیں گے اور بہن کو کیا ملے گا 50,000, یہ تو ظلم ہے. اور اسلام نے مرد کو گھر کا سربراہ کیوں بنایا ہے بھائی, عورت کو مرد اور عورت دونوں کیا ہونے چاہیے, اسلام نے دونوں کو جاب کرنا چاہیے, شوہر بھی. پھر وہ ٹیچر نے کہا دیکھو میں بھی جاب کرتی ہوں اور میرے شوہر بھی جاب کرتے ہیں, مجھے بھی آزادی اور میرے شوہر کو بھی آزادی. تو وہ جنہوں نے مجھے فون کیا وہ بہت پریشان کہ یار میرے بچے کی کیا لگ رہی ہے, بالکل ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے, اتنا پروپیگنڈا. پھر یہ بھی کہا کہ تم لوگ کے ملکوں میں مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, عورتوں کو اجازت نہیں ہے. وراثت پہ اور جو اکویلٹی, یعنی وہ بار بار یہ کہ اسلام میں مرد اور عورت میں اکویلٹی, اکول کیوں نہیں ہے, برابر کیوں نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اپنی بچی کو کچھ آپ خود سمجھائیں اور کہیں کہ اب ٹیچر سے بحث کیا کرو. پہلی بات, اسلام میں عورت کی ذمہ داری شوہر کے کندھوں پہ ڈالی ہے, تو یہ عورت کی ذمہ داری بڑھائی ہے یا کم کر دی ہے؟ بولو بھائی, اسلام یہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہے نا, اسلام اس کے میاں کو کہہ رہا ہے کہ اس کا بھی خرچہ کون اٹھائے گا, تم اٹھاؤ گے. تو یہ تو عورت پر احسان کیا یا ظلم کیا؟ احسان کیا. دوسری بات اس نے کہی کہ وہ اسلام کہتا ہے عورت گھر میں قید رہے. میں نے کہا قید جیل خانے میں ہوتی ہے, گھر میں نہیں ہوتی. قید کا لفظ استعمال کر کے نا نفسیاتی متاثر کیا جا رہا ہے. دیکھو بندہ مرد بھی ساری دنیا میں گھومتا ہے, سکون کہاں کے ملتا ہے؟ گھر میں. تو کیا قید خانہ ہے؟ آپ آفس سے شام کو گھر بھاگتے ہو نا جلدی, بھائی شام کو آپ صدر یا ٹاور سے واپس آؤ تو واپسی پہ کس قدر رش ہوتا ہے. دوپہر کو آؤ گے رش نہیں ہوگا. شام کو رش کیوں ہوتا ہے؟ سب تاجر دکانیں بند کر کے گھر بھاگ رہے ہو, تو قید ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں گھر میں. وہ ان کو پتا ہے کہ دکان میں ہم قید تھے, گھر میں کیا ہوں گے, کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. پنجابی لوگ مثال دیتے ہیں. ہم ایک دفعہ سفر میں تھے تو میرے ساتھ لاہور کے کچھ ساتھی تھے. اس وقت مجھے پتا چلا لاہور ہی بڑے ماشاء اللہ کھلے ڈلے بہت ہوتے ہیں, ماشاء اللہ بڑی کھلی ڈلی اسپیکنگ ہوتی ہے ان کی. تو کچھ لاہور کے بھی تھے, تو ہم سفر میں تھک گئے. تو جب ہماری سفر سے واپسی تھی تو وہ لاہور والے ہمارے, دو بڑے پیارے لڑکے تھے, بڑے اچھل رہے تھے. وہ پنجابی میں کہہ رہے تھے بڑی موجہ ہی موجہ, آپ گھر جا رہے ہیں تے کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. گھر تو سکون کی جگہ ہے, وہاں تو مزہ آتا ہے انسان کو. قرآن نے کیا کہا ہے, والمحصنات. حصن کہتے ہیں قلعے کو. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو. تو عورت جو گھر میں رہنے والی ہے تو اس گھر کو اللہ نے کیا کہا؟ قلعہ. قلعے میں انسان قید نہیں ہوتا, محفوظ ہوتا ہے. بات آ رہی؟ فوج جو قلعہ بناتی ہے نا اپنے لیے, وہ قید ہونے کے لیے نہیں بلکہ دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے. تو اسلام نے عورت کو مردوں کی حوث کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے گھر کی چار دیواری میں محفوظ کیا ہے, قید نہیں کیا. تو میں نے ان کو بولا کہ اپنی بچی سے کہو کہ اس ٹیچر سے کہیں کہ جو بھی مس یا جو بھی ٹیچر جو بھی ہیں, جو بھی وہ لقب ان کو دے کے خطاب کرتی ہیں, کہ آپ کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں, مسلم عورتیں. باقی اسلام نے یہ تھوڑی کہا کہ اس میں وہ چارپائی سے باندھ دو, ان کو پردے کے ساتھ جا سکتی ہے جہاں بھی جائیں, شوہر کی اجازت کے ساتھ. شوہر کو پتا ہو تاکہ نگرانی بھی تو ہو نا. جہاں پھول ہوتے ہیں تو کانٹے اللہ نگرانی کے لیے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسلام نے یہ مان لیا کہ عورت پھول کی طرح ہے, لہذا اس کے گرد مردوں کے کانٹے ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے. غیر مسلم عورت کو پھول ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ اس گراؤنڈ ریئلٹی کے منکر ہیں وہ, اس حقیقت کے منکر ہیں. یہ تو دنیا میں مثال دی ہے, خوبصورت پھولوں کے گرد کیا لگے ہوتے ہیں؟ کانٹے. کریلے میں کانٹے, کریلے کی بیل میں کانٹے ہوتے ہیں کہ ایک کریلے کی حفاظت کے لیے 10-10 کانٹے. کریلا خود اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ وہ اس کی خود ہی حفاظت ہو رہی ہوتی. مرد کی حفاظت کے لیے کانٹوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن عورت کو اللہ نے پھول کی طرح بنایا تو اس کی حفاظت کے لیے مردوں کا پہرا لگا دیے. غیر اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا شوہر, اس کا بیٹا, اس کا بھتیجا, اس کا چچا. تو اب وہاں تک پہنچنے کے لیے ان تمام سنگلاخ چٹانوں کو عبور کرنا پڑے گا. ابا بھی دیکھے گا ٹیڑھی آنکھ سے, بھائی بھی دیکھے گا ٹیڑھی آنکھ سے. ہیں بھائی, ہمارے لیے تو حلال طریقے سے یعنی رشتہ لے کے جا کے گھر سے لے کر آنا بڑا مشکل کام ہے, اور ان کے ہاں حرام اتنا سستا ہو گیا, اتنا سستا کہ اتنی عزتیں لٹتی ہیں ان ملکوں میں عورتوں کی, جو ریپ ہوتا ہے, جو جبری زنا ہے, اس کے کیسز اتنے زیادہ ہیں, ان کا میڈیا ان کیسز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. ہمارے رشتے دار نے کسی غیر مسلم ملک کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, کہہ رہے ہیں میں نے ایک بچی دیکھی بالکل ینگ 15 سال کی, بہت خوبصورت لیکن ذہنی توازن خراب تھا, ایکسٹرا آرڈینری وہ خوبصورت تھی. کہہ رہے ہیں وجہ کیا تھی اس کے ساتھ, خوبصورتی کی وجہ سے جبری زنا 15 سال کی عمر میں اتنی بار ہو چکا تھا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی, وہ کھو بیٹھی. ہمارے یہاں کو یہ اگر اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی تو اتنے ہی اونچے خاندان میں جائے گی, کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے رشتے پھر کہاں سے آئیں گے؟ بڑے بڑے گھرانوں سے. تو وہ عزت کے ساتھ رخصت ہو کے, میں نے دیکھا ہے کہ بڑی غریب غریب لڑکیاں لیکن حسن و جمال بہت زیادہ تھا, تو گئی بہت اونچے خاندانوں میں, وہ عزت ملی ان کو, صالح اولاد ملی, پورا محبت ملی ان کو. تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با اندازے بہار آئی ہے. یہ صرف باتیں ہیں, حقائق نہیں ہیں. تو میں نے کہا ان سے کہو, اپنی ٹیچر سے کہیں کہ اسلام نے عورت کو جو کہا ہے نا کہ جاب حرام نہیں کی اسلام نے, لیکن عورت کو کہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا. اور یہ جو وراثت آدھی دی ہے, میں نے کہا وراثت آدھی دی مگر ذمہ داری, بھائی دیکھو ایک آدمی کا انتقال ہوا, 7 بھائی ہیں, بیٹا اور ایک ان کی بہن ہے, 3 لاکھ روپے فار ایگزامپل چھوڑے یا 3 کروڑ روپے چھوڑے اس نے, 2 کروڑ کس کو ملے؟ بھائی کو, اور 1 کروڑ کس کو ملا؟ بہن کا. جب بھائی کی شادی ہوئی تو شادی پہ خرچہ کس نے کس کا ہے؟ 2 کروڑ میں سے اس نے اپنی شادی پہ بھی خرچ کیا, مہر بھی دیا, گھر ارینج کیا دلہن کے لیے, کیا خیال ہے؟ دلہن کے لیے گھر بھی ارینج کیا, پھر گیس بجلی کا بل بھی, پھر سارا جہیز بھی اپنے خرچے پہ ڈالا, پھر بیوی کا سارا نان نفقہ اور اولاد کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس 2 کروڑ والے کے ذمے. تو اس کے 2 کروڑ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور اس کی جو بہن جب جس گھر میں گئی ہے تو اس کے پاس 1 کروڑ کیا 1 ارب بھی ہوں, 1 ارب روپے بھی ہوں, تو بھی اس کا سارا خرچہ کس کے کندھے پہ ہے؟ شوہر کے. اس کے ہونے والے بچوں کا خرچہ کس کے کندھے پہ ہے؟ شوہر کے ذمے. عورت کتنی ہی مالدار ہو, اپنے بچوں کا خرچہ بھی عورت پر لازم نہیں ہے. یورپ میں عورت سے بھی خرچہ لیا جاتا ہے بچے کے لیے, اسلام میں بچے کے لیے خرچہ عورت سے نہیں لیا جاتا, بچے کی ساری ذمہ داری مرد پہ. اس کے 1 کروڑ قیامت تک بچے رہیں گے, کیا خیال ہے؟ اور اس کے 2 کروڑ کی واٹ لگ جائے گی تھوڑے دنوں میں. تو اگر اللہ ہم سے پوچھتا, آپ لوگوں سے پوچھتا, ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کو تو 1 کروڑ بھی تو زیادہ دے رہا ہے اگر عقل سے سوچا جائے. اور یہ بھی اسلام نے اس وقت دیا 1 کروڑ اس کو جب پوری دنیا میں عورت کو وراثت میں 1 دھیلا بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا, اور خواتین کے حقوق کی کوئی عدالتیں بھی نہیں تھیں. کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت کو وراثت میں حق نہ دیتے, دنیا میں کوئی بھی نبی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا, خود خواتین بھی آواز نہیں اٹھاتی, کیونکہ وہ اس کلچر سے مانوس تھی کہ وراثت میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا, عرب عورت کو حصہ نہیں دیتے تھے. ایک امی جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو, ایسے قانون بتا کر دنیا کو چلا گیا کہ جب بھی باپ مرے گا بیٹی کو کتنا ملے گا, اس میں سے آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا. عرب تو عورت کو 1 دھیلا نہیں دیتے تھے, بہنوں کا بتا دیا اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو میت کی بہن کو ملے گا. عرب کہتے تھے ہم بیٹی کو نہیں دیتے, بہن کو کہاں سے دے دیں؟ تو اسلام نے کیا کہا کہ بیٹیاں اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے تو کس کو ملے گا؟ بھائی بہنوں کو. بھائی نہیں ہے تو صرف بہنوں کو ملے گا. تو کتنا بڑا حق بیان کیا. تو گورے عورت کو حصہ تو دیتے ہیں مگر عورت پر اتنی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں کہ وہ حصہ اس کے کسی کام کا نہیں رہتا. تو باقی وہ شادیاں وادیاں بھی, وہ پھر میں ٹاپک چھیڑوں گا تو پھر وہ شادیوں کی طرف چلا جائے گا. مرد کو دی عورت کو اجازت نہیں دی, اس کی بھی بڑی زبردست لاجک ہے. تو خیر, تو اگر آپ اسلام کے قوانین کو آج بھی دنیا کے دیگر قوانین سے کمپیئر کرو تو اسلام کا پلڑا, یعنی اتنی ترقی کے باوجود بھی اسلام نے جو 1400 سال پہلے لا دیا تھا وہ لا آج بھی قابل عمل ہے, اور صرف وہی قابل عمل ہے, اس کے علاوہ سب باتیں ہیں. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے, باتیں کر لو بیٹھ کے. تو اب میں وہ اصل اس کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جہنمی کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. تو یہی تو ہے, کبھی میری کوئی تقریر پہنچ جائے گی, کبھی مولانا تاریخ مل صاحب کی پہنچ جائے گی, کبھی عرب کے کسی عالم کی پہنچ جائے گی, کبھی فیس بک کے ذریعے کوئی پیغام پہنچ جائے گا جو غیر مسلم کو اپیل کرے گا یار کوئی بات ہے کچھ ہے. تو جو عقل مند ہوں گے, جن کے دل میں خوف ہوگا, جو کامیابی حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں, وہ اس پہ ریسرچ کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے, اور جو تحقیق نہیں کریں گے وہ پھر قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, فکذبنا ہم نے اس کا انکار کیا, وقلنا اور ہم نے یہ جرم کیا, ہم نے یہ کہا, ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. پچھلے ہفتے میں نے بیان میں کہا تھا نا ہندوؤں نے کیا قانون پاس کیا ہے, تو وہ جو بےہودہ قانون انڈیا کی عدالت نے پاس کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ بھی نازل نہیں. اب الٹے الٹے قوانین بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں اور تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہندوستان کے جو حالات ہیں نا, جو خاص طور پر وہاں کے جو متعصب ہندو ہیں یا جو بھی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں, چونکہ مذہب نہیں ہے تو ان کا فیملی سسٹم تباہ. میں تھائی لینڈ میں تھا نا, تو وہاں ایک انڈیا سے آئی ہوئی فیملی ملی, انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو چھوڑ کر بینکاک میں آ گئے ہیں, یہاں ہمارے لیے اپنے فیملی سسٹم کو بچانا آسان ہے بنسبت انڈیا کے. کہہ رہے انڈیا میں باپ دادا کا احترام مسلمانوں میں تو ہے جو مذہب کو مضبوطی سے فالو کرتے ہیں, ورنہ کہہ رہے ہیں عمومی کلچر یہ ہے کہ ابا دادا کا احترام ختم. لڑکیاں جب نیکریں پہنیں گی, چڑیاں پہنیں گی, کالج میں ایک ایک کے دس دس بوائے فرینڈ ہوں گے اور لڑکوں کے دس دس گرل فرینڈ ہوں گی, تو پھر یہی کلچر ہوگا بھائی. پھر ابا بھائی, وہ بھائی کو دیکھ کے تھوڑا شرما جانا ہے, بھائی بھیا آ رہے ہیں گھر میں تھوڑا احترام کرنا, یہ سب چیزیں کہاں چلی جائیں گی, تیل لینے کے لیے, ٹھیک ہے, ختم. عزت احترام نہیں, باپ دادا کیا, ابا کیا, اما کیا, بوڑھے کا کتنا احترام ہے, بوڑھا تو بہت, اس کو تو اس کی تو شکل پہ دیکھ کے رحم آتا ہے بوڑھے کی, خود دل چاہتا ہے اس کو عزت دو, لیکن نہیں دیتے لوگ عزت, مذاق اڑاتے ہیں اس کا, تو ضمیر مر جاتا ہے, ضمیر مردہ ہو جاتا ہے جب انسان مذہب سے دور ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں, آج میری کسی سے بحث ہو رہی تھی, وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ انڈیا کے کلچر ہمارے یہاں آیا تو ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا نا نا, انڈیا کا فیملی سسٹم بھی گوروں کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی, ہمارا اتنا تو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم مذہب کو, لیکن جا اسی سمت میں رہے ہیں. تو انڈیا کا جو ہندوؤں کا جو اپنا فیملی سسٹم تھا وہ بہت مضبوط تھا. وہ مذہب تو ہم نہیں صحیح مانتے ہندو مذہب کو, لیکن ان کا جو, ان کی عورتوں میں بہت سخت پردہ ہوا کرتا تھا. ہندو مذہب میں بے حیائی, بولو بھائی, الاؤڈ نہیں تھی, پردہ تھا بہت سخت. ان کے وہ ادب احترام, ابا دادا اور پرمپرا جو ان کی مخصوص الفاظ ہوتے ہیں, ہماری پرمپرا ہے, لیکن وہ ویسٹرن کلچر نے اس تمام سیٹ اپ کو کیا کر دیا. کیونکہ گورے نے ترقی کی ہے تو شیطان نے ایک دماغ میں وسوسہ ڈال دیا کہ جو بھی ترقی یافتہ قوم ہوتی ہے وہ سیدھے راستے پہ بھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے جو کس نے ڈالا ہے. دیکھو ترقی کسے کہتے ہیں, مختلف شعبوں میں آپ کو کوئی عہدہ مل گیا تو آپ نے اس فیلڈ میں ترقی کر لی. ایک آدمی غریب تھا, ایک کے پاس دولت آ گئی تو ہم کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ ہے. یعنی جو بھی لوگوں سے دنیا میں آگے نکل گیا, تعلیم میں, عہدے میں, پیسے میں, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, ترقی یافتہ. تو میرے بھائی ترقی یافتہ ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے, سیدھے راستے پہ ہونا بالکل ایک. ترقی یافتہ ایک زانی, چور, شرابی, گھٹیا آدمی بھی ہو سکتا ہے, مگر سیدھے راستے پہ چلنے والا کبھی ترقی کرتا ہے اور کبھی ترقی نہیں کرتا. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ تم جس قوم کو فالو کر رہے ہو وہ ترقی یافتہ تو ہیں, وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں, وہ اب خود ڈوب چکے ہیں. ان کے ہاں خودکشی کا ریشو انڈیا سے بھی زیادہ ہے. ہندوستان میں جو خودکشی کا ریشو ہے وہ ان کنٹریز کے مقابلے میں کم ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. اس کا مطلب وہ نیچر پہ نہیں ہے سکون, کیونکہ نیچر پہ ہوتے تو سکون ہوتا نا. تو آپ ان سے سائنس ٹیکنالوجی ضرور لیں, ابھی میرا مغرب کے بعد بھی کہیں بیان تھا, وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے ایک بات کی, وہ سارے زیادہ تر یو ایس اے وغیرہ سے آئے ہوئے تھے لوگ نا. میں نے کہا دیکھو میرے پاس بھی لوگ کال کرتے ہیں, مفتی صاحب میرے گردے میں درد, آتے ہیں اس قسم کی کالس, مفتی صاحب میں بہت دنوں سے پریشان ہوں, میرے گردوں میں درد ہو رہا ہے, میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں بھائی گردے کے درد کا میرے سے مجھے کیا پتا, یہ گردے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ نا, کیا خیال ہے؟ تو مجھ سے کوئی گردے کے بارے میں پوچھے گا تو بے وقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح کسی انجینئر کے پاس آ کے آپ یہ پوچھیں کہ میرے پھیپھڑوں میں تکلیف ہے, تو وہ انجینئر کہے گا بھائی میں پلک پانا لے کر آتا ہوں, تو مکینک, وہ مکینک ہے, وہ کہہ رہا ہے میں پلک پانا لے کر آتا ہوں, آپ کے پھیپھڑوں کو اسکرو سے ٹائٹ کر دیتا ہوں, میں یہی کر سکتا ہوں. بھائی یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, یہ مکینک کی نہیں ہے. اسی طرح جو مکینک کا کام ہے وہ انجینئر نہیں جانتا, انجینئر کا مکینک نہیں جانتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے ایک فن دے دیا تو اس کو اللہ نے سارے فنون دے دیے. بھائی گورا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھا ہے, تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم گورے کے پاس ہے, سیدھے راستے کا علم گورے کے پاس نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے. وہ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ پیغمبروں پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں. سیدھے راستے کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ پیغمبروں پر. پیغمبروں کے پاس سائنس ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہوتا. ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکیم بھیجا تھا, طبیب, صحابہ کا علاج کرانے کے لیے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ طب میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, ہمیں حکیم کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہدیہ قبول کیا. اگر وہ بادشاہ کہتا کہ میں آپ کے پاس ایک شخص کو بھیج رہا ہوں جو سیدھا راستہ بتائے گا, تو اللہ کے نبی کہتے سیدھا راستہ تو میں لے کر آیا ہوں. تو اس بادشاہ کو سیدھا راستہ نبی نے دکھایا, مگر حکیم کس نے بھیجا؟ بادشاہ نے. ایک اور مثال دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغیلہ. غیلہ کہتے ہیں, عربوں میں عادت تھی کہ جب ایک بچے کی ولادت ہوتی تھی نا تو وہ کہتے تھے فوراً حمل اگر ٹھہر جائے گا تو پہلے بچے کا دودھ خراب ہو جائے گا, لہذا وہ وقفہ کرتے تھے کہ کچھ زیادہ کچھ عرصے وقفہ ہو تاکہ پہلا بچہ دو سال دودھ مکمل کرے پھر پریگننسی ہو, کیونکہ بچے کا دودھ مکمل نہیں ہوگا تو بچہ کیا ہو جائے گا, کمزور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا حکم دیا کہ ایسا کرو, لیکن پھر آپ نے اس حکم سے رجوع کیا, آپ نے فرمایا اہل فارس, حالانکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے, فرمایا نبی نے کہ اہل فارس اپنے بچوں کے درمیان ایسے وقفہ نہیں کرتے, اس کے باوجود بھی ان کے بچے کیا ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں. تو نبی یہ والی چیز کس سے لے رہے ہیں؟ پرشین سے, جو آگ کی پوجا کرتے تھے, جن کا ہدایت سے دور دور کے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. تو کیا مطلب؟ گویا نبی نے بتا دیا کہ اس فیلڈ میں وہ ہم سے, دنیا کے لحاظ سے وہ ہم سے, عرب تو ترقی کو جانتے ہی نہیں تھے نا, تو دنیا کے لحاظ سے تو وہ بڑی طاقتور حکومتیں ہیں, انہوں نے اس فیلڈ میں ہم سے ترقی زیادہ کی ہے, جب ان کے بچوں کو نقصان نہیں ہو رہا تو ہمارے بچوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا. اور پھر آج میں نے بھی چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ماں کا دودھ بچے کے لیے 6 مہینے ضروری ہے, 6 مہینے کے بعد ماں کے دودھ کی ویلیو اتنی زیادہ, پھر روٹی کی ویلیو. اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو 6 مہینے کے بعد روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا کرو, بولا بیٹا روٹی بھی آ جا ڈائریکٹ, کیونکہ بچہ پھر بھی اگر دودھ پیتا ہے نا تو پیٹ بھر جاتا ہے, پھر وہ روٹی نہیں کھاتا, بھوک ختم ہو جاتی ہے, جب روٹی نہیں کھائے گا تو بڑا نہیں ہوگا. چائلڈ اسپیشلسٹ نے مجھے یہ بھی بتایا, اس نے کہا دیکھو مولوی صاحب آپ اگر روزانہ 2-2 کلو دودھ پی لو تو کیا طاقت آئے گی جسم میں, روٹی کھانا چھوڑ دو اگر. میں نے کہا نہیں بھائی وہ تو مرنے لگیں گے. اس نے کہا روٹی میں اللہ نے کیا رکھی ہے, دودھ ایک ایکسٹرا چیز ہے, کھانچا وانچا اگر کہیں میدے کا خالی رہ گیا ہے جو روٹی وہاں تک پہنچ نہیں سکی, تو کھانچے بھرنے کے لیے کیا کر کیا جاتا ہے, آخر میں دودھ پی لو. دودھ اصل نہیں ہے. یہ جو جانوروں کو جو چارہ کھلایا جاتا ہے نا, ایک وقت تک بچے کو, جانور کے بچے کو دودھ پہ فوراً دانے پہ لے آتے ہیں. تو میں نے مویشی والوں سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں اگر بچے کو, بکری کے بچے کو دانا نہ کھلائیں تو وہ موٹا تازہ نہیں ہوتا. تو مائیں بھی بچوں کو دودھ پلا پلا کے نا, نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھاتے. ہاں روٹی پہلے کھلاؤ پھر دودھ پلاؤ اس کو, پہلے پیٹ بھر کے روٹی کھانا سیکھے وہ, پھر ایکسٹرا میں دودھ بھی ضرور بہت فائدہ مند چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم کہاں سے لیا؟ اہل فارس سے. تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہاں وہ جو حکیم بھیجا نا بادشاہ نے کہ صحابہ کرام بیمار ہوں گے تو یہ علاج کرے گا, تو آپ نے قبول کیا وہ حکیم کا تحفہ. مگر وہ حکیم سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا, اس کے پاس کوئی مریض ہے بھائی نہیں. تو لوگوں نے پھر اس نے وہ حیران ہوا کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کوئی بیماری نہیں ہوتا ان میں. پھر اس نے تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا یہ لوگ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں, جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا کھاتے نہیں ہیں, اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں پیٹ بھر کے. تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. آج کل جو بیماریاں ہیں نا پھوڑنے کی وجہ سے ہیں, کھانے سے انسان بیمار نہیں ہوتا, بیمار ہوتا ہے بولو بھائی پھوڑنے سے. ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں, ہم کیا کرتے ہیں پھوڑتے ہیں. ہمارا بس نہ چلے پلیٹ بھی کھا جائیں, وہ تو چونکہ اسٹیل کی کانچ کی ہوتی ہے وہ پیٹ میں اتر نہیں سکتی, ورنہ بچے کھا جائیں لوگ ایسے کھایا جاتا ہے, تو اس لیے بیمار ہوتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں. جب تک بالکل اب ڈر ہوتا ہے نا پھٹ جائیں گے دھماکے تو پھر ہاتھ روکتے ہیں. تو یہ بڑا نسخہ ہے کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں, اور پیٹ بھر کے نہ کھاؤ. جب بھوک تھوڑی سی, میں زیادہ نہیں بہت تھوڑی سی, ابھی ایک دو نوالے اور کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بس ایک دو نوالے چھوڑ دو, تو وہ اگلے وقت میں تو جلدی ہضم بھی ہو جائے گا, بھوک بھی زیادہ لگے گی. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس کا علم کہاں سے, یہ جو ایک چھوٹی سی سائنس تھی یہ کہاں سے لیا؟ اہل فارس سے. تو میرے بھائی اگر وہ اہل فارس کہتے چونکہ آپ نے یہ چیز ہم سے لی ہے کہ بھائی یہ بچوں میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یہ چونکہ آپ نے ہم سے سیکھا ہے لہذا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نکاح کا کیا طریقہ ہے, ہیں بھائی, اور تجارت کیسے کرنی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, اور عدالتی مدینہ کی ریاست کے لیے جو لا مرتب ہوگا وہ کون لکھے گا؟ ہم لکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے؟ آپ کہتے مجھے اللہ نے سیدھے راستے کو بتانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی, آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں اور دنیا میں آ جائیں تو جب تک میری شریعت کو فالو نہیں کریں گے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تبھی تو نبی کا درجہ سب سے زیادہ ہے تمام پیغمبروں میں, کہ اب کوئی بھی پیغمبر اگر زندہ ہو کے آ جائے اس دنیا میں دوبارہ تو بھی وہ حضرت عیسیٰ جب قرب قیامت میں آئیں گے تو کس کی شریعت کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے سیدھا راستہ, تو وہ گوروں کے پاس نہیں ہے. تو نبی کے جانشین کون ہوتے ہیں؟ علماء. علماء کی دو قسمیں, اہل حق بھی اہل باطل بھی. وہ کسی نے اعتراض کیا غیر مسلم نے کہ اس کو اسلام کی دعوت دی کسی نے, تو وہ کہہ رہا ہے تم لوگ دیوبندی بریلوی مسئلے تو حل کرو پھر ہم اسلام لائیں نا, تمہارے تو اپنے اتنے مسائل ہیں ہمیں کیا پتا دیوبندی ٹھیک ہے کہ کون ٹھیک ہے. وہ غیر مسلم سمجھ آ رہے, وہ غیر مسلم نے کیا کہا کہ تمہارے تو اپنے اتنے فرقے ہیں ان میں کون سا والا ٹھیک ہے. میں نے کہا جب دنیا میں اتنے سارے مذاہب میں آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ والا مذہب ٹھیک ہے, تو اس مذہب میں جو اتنے فرقے ہیں ان میں یہ نہیں پتا چل سکتا کون سا فرقہ ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے بھائی, یہ نہیں پتا چل سکتا؟ رہا یہ کہ یہ مسلمانوں میں فرقے کیوں ہیں, تو بھائی جیسے دنیا کی ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, تو مسلمانوں میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور بولو بھائی, بعض جگہوں پر تو دیوبندی بریلوی ناموں کی وجہ سے اختلاف ہے, حقیقت میں ہے ہی نہیں, اور جہاں ہے تو اس میں آپ تحقیق کر لو بیٹھو. اللہ نے حق کو اتنا واضح رکھا ہے کہ چند دن اہل حق کی صحبت میں کوئی بیٹھے گا, یہ نہیں کہ ایک کلپ وہاں سے سنا اور فتویٰ جڑ دیا. میں نے بتایا کہ علماء دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہوتے کہ دیگ میں چاول تھوڑے سے چیک کیے اور پوری دیگ پر صحیح ہونے کا حکم لگا دیا, وہ تو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پوری دیگ اگر چکھے گا تو کھلائے گا کس کو, پھر چک چک کے پوری دیگ ہی ختم کر دی. ہاں بھائی ہر ہر چاول پک چکا ہے لیکن اب ختم بھی ہو چکا ہے چکھنے چکھنے میں, تو اس لیے دیگ میں دو چار چاول چیک کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صحیح ہے. لیکن علماء کو چیک کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ آپ نے سن لیا اور وہ بھی کسی نے کاٹ کے, بھی پرسوں ایک آدمی سے میرا پھڈا ہوتے ہوتے رہ گیا, مجھے کہہ رہا ہے آپ کے کلپ کے نام آپ نے کتنے بےہودہ رکھے ہیں, اور پھر اس نے ایک فحش سا نام لیا کہ آپ نے اس میں یہ لکھا ہے یہ کلپ اس موضوع پر آپ کا بیان ہے, ایک بہت ہی بےہودہ موضوع. میں نے کہا وہ آپ نے وہ بیان سنا بھی ہے؟ کہہ رہے نہیں سنا نہیں ہے. میں نے کہا سن کے دیکھو اس میں اس موضوع کی بات ہے ہی نہیں. کہہ رہے پھر نام ایسا کیوں رکھا؟ میں نے کہا میں نے نہیں رکھا, یوٹیوب کے چینل والے پیسے کمانے کے لیے ایسے یعنی اٹریکٹیو نام رکھتے ہیں کہ پبلک اس نام کو دیکھ کے فوراً کیا کرے, کلک کرے, چاہے وہ ٹاپک ہو یا نہ ہو. جب ایک دفعہ وہ کلک کرتے ہیں تو ان کو بیان میں مزہ آنے لگتا ہے, پھر وہ ٹاپک نہیں بھی ہوتا تو پورا سن لیتے ہیں. میں نے کہا یہ میں نہیں کر رہا, یہ کون کر رہا ہے؟ تو اتنی بدگمانی, ایک آدمی پر فتوا بھی لگا دیا, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ یوٹیوب کے چینل تو یہ کرتے ہیں, یہ کام فحش تصویریں بھی لگا دیتے ہیں. ایک نے کہا آپ ہٹاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کس کس کے پاس جائیں بھائی, کس کس کو جا کے بتائیں تو ہٹا بھائی تو یہ لگا نام چینج کر. تو وہ کچھ چیزیں تو کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اگر کنٹرول تو سب کو کر سکتے ہیں, لیکن پھر سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام ہوگا ہی نہیں. تو آپ یہ کیوں نہیں فرض کر لیتے بھائی, مولوی صاحب ایک ممبر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایسی باتیں وہ نہیں کرے گا. آپ سن کے تو دیکھو پوری بات. ایک آدمی نے کہا مفتی صاحب نے بہت بڑی پھینکی ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے والد روزانہ قرآن ختم کرتے تھے. کہ ان کے والد نے جاب بھی کی ہے بھائی, ان کے والد صاحب نے فیملی بھی تھی ان کی, اس کے بعد روزانہ ایک قرآن ختم, یہ کیسے ہو سکے, تو بہت بڑے پھینکو ہیں. ارے پورا بیان سنو. اس میں میں نے کب کہا کہ ہمیشہ ہوں؟ میں نے کہا ایک مہینہ ان کا یہ معمول رہا ہے, جہاز پہ, بحری جہاز پہ فارغ ہوتے تھے شپ پہ, تو پھر وہ روزانہ اس ایک مہینے میں ڈیلی ایک قرآن ختم کرتے. ایک مہینے کی بات کی ہے, وہ پورا سنا نہیں آدھا سنا, اور فتویٰ کس پہ لگا دیا؟ یہ بہت بڑے کیا ہیں, روزانہ پوری زندگی ایک قرآن ختم. تو دیکھ کے چاول کی طرح نا آج علماء کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہ یا رسول اللہ والا کلپ سن لیا, ٹھیک ہے, یہ فرقواریت کے بریلویوں کو اس نے کافر بولا ہے, پھر وہ والا کلپ سن لیا, اس میں کہا بھائی یزید کو تو اس نے رحمت اللہ علیہ بولا. میں نے رحمت اللہ علیہ بولا نہیں یزید کو آج تک, نہ میں یزید کو دودھ سے دھلا ہوا سمجھتا ہوں, میں یزید کے مخالف ہوں. کئی دفعہ بیان میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ غلطی پر تھے, مگر ہم کہتے ہیں حضرت معاویہ کی اتنی نیکیاں بھی ہیں, لہذا صحابی رسول پر طنز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. زبانیں اپنی ان سے کیا رکھو, بند رکھو, کیونکہ تاریخ میں بہت گڑبڑے بھی کی ہیں. تو اتنی بڑی اقرار کر لیا کہ بھئی حضرت معاویہ غلطی پر تھے, ہم یہ مان لیا, لیکن اس غلطی کی وجہ سے کیا قیامت میں ان کو سزا ملے گی؟ ہم ان کو فاسق فاجر کہیں گے معاذ اللہ؟ یہ جرت ہم بولو بھائی نہیں کر سکتے. آپ کا باپ اگر غلطی کرے تو آپ ابا کا گریبان پکڑو گے, برا بلا کہو گے اس کو, بولو کہ بھائی میرا ابا ہے, مجھے بہرحال کیا کرنا ہے, احترام کرنا ہے. آپ بولو بھائی میرے ابا نے پھڈا کیا ہے کس سے, میرے چاچا نے پھڈا کیا کس سے, ابا سے. تو ابا اگرچہ قابل احترام ہے, مگر چاچا بھی کون ہے, وہ بھی تو ابا کے بھائی ہیں. تو آپ بولو گے بڑوں کا مسئلہ ہے, بڑے ہی آپس میں بیٹھ کے حل کریں گے. ابھی ایک فتنے کا میں بیان تھوڑا سا کسی نے مجھے سنایا, اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ حضرت علی سے جس نے لڑائی کی اس سے بغض بھی رکھا جائے, ورنہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر حضرت ابو بکر سے محبت کا دعوی کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جس کو گورنر بنایا اور محبت کی, حضرت عمر نے جس کو گورنر بنایا اور محبت کی, اس سے بھی دشمنی نہ رکھی جائے. حضرت معاویہ کو حضرت ابو بکر نے بھی گورنر بنایا, حضرت عمر نے بھی, اور بہت اعتماد کیا ان کے اوپر. تو اگر حضرت معاویہ سے دشمنی رکھو گے تو یہ دشمنی ابو بکر سے دشمنی سمجھی جائے گی کہ نہیں سمجھی جائے گی؟ تو بھائی دلائل تو دونوں طرف ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اصولی لحاظ سے کس پر تھے, غلطی, مگر یہ غلطی اجتہادی تھی, حکومت کی لالچ میں وہ اس غلط کو صحیح سمجھ رہے تھے. انسان پر دلائل بعض دفعہ کیا ہو جاتے ہیں, مشتبہ. لیکن بہرحال یہ ٹاپک ایسا ہے, اس کو جتنا چھیڑو گے تو یہ چھڑتا چلا جائے گا, پھر ایک کلپ آئے گا پھر اس کا جواب. تو یہ تو میں نے صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک بیان سنتے ہیں, میں یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا, یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے تو ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں, ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں نا نا نا, اس نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یزید قتل میں براہ راست شریک نہیں تھا, یہ کیوں کہہ دیا؟ تو اس کا مطلب پھر آپ پرچہ لکھ کے دیا کرو مجھے, بیان جو لکھ کے دو گے پھر میں وہی کہوں گا. تو بھائی ہماری بھی اپنی تحقیق ہے, اپنی ایک رائے ہے, اور یہ تاریخی چیز ہے. تاریخی چیز میں اگر کسی کی رائے یہ ہو دوسرے کی رائے ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کسی کی رائے یہ کہ نہیں اس نے براہ راست قتل میں شریک تھا تو اس کی رائے ہوگی. یہ تو دیکھ کے چاول کی طرح دو چار کلپ چیک کیے اور کیا جڑ دیا فتویٰ, یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلاں غلط. تو کسی کو دیکھنے کے لیے, میں نہیں کہتا کہ میں 100% درست ہوں, نہ میں نے یہ کبھی دعویٰ کیا. جیسے ہر ایک میں خامیاں ہوتی ہیں, ہمارے اندر بھی میں تو لوگوں سے یہاں تک کہتا ہوں بڑی اور مزید آگے جا کے کہ بھائی مجھ سے زیادہ عقیدت کرنے کی ضرورت نہیں. بہت عقیدت میں آتے ہیں پھر اگر میرے میں اندر کوئی عملی کوتاہی دیکھی تو بالکل ہی دین سے دور ہو. بھائی ہم بھی تمہاری طرح کے کیا ہیں؟ انسان ہیں, ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم بھی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. ہمیں تو اس پر اللہ کا شکر ہے اپنے ایمان پر جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا ایمان دیا, فخر ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے, غیر مسلم کے پاس رب نہیں ہے. ہم سے غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگنے کے لیے ہمارے پاس کوئی رب ہے جس کے سامنے ہم آنسو بہا کے اپنی ایک غم کی کیا کر سکتے ہیں, ندامت کے آنسو بہا کے اپنے جو ضمیر ہمارا ملامت کر رہا تھا اس کو مطمئن کر سکتے ہیں. غیر مسلم کے پاس کوئی رب نہیں ہے کہ جب غلطی ہو تو وہ اس کو منا کے اپنے غم کو کیا کر لے. میرے پاس لڑکوں کی کالز آتی ہیں, گناہ ہو گیا, میں کہتا ہوں جاؤ اللہ ہے زندہ ہے, اس کے سامنے آنسو بہا کے توبہ کرو, آج وہ گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کتنی بڑی مسلمان کو اللہ نے سہولت دی ہے. غیر مسلم کے پاس کوئی رب بولو بھائی نہیں ہے جس کے سامنے وہ رو کے کہے کہ میرے اس جرم کو معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب غلطی ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس آتا ہے, ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. عزم بھی کرے توبہ میں یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں دیکھو یہ میرے پاس آیا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے کہ جو گناہ پر سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور گناہ کو معاف کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. یہ چاہتا تو نہ بھی آتا, کوئی میں گن پوائنٹ سے لے کے تھوڑی آ رہا ہوں اس اور نہ عذاب دے رہا ہوں. ابھی کتنے گناہگار ہیں ساری زندگی گناہ کرتے ہیں مگر کوئی عذاب نہیں آتا. گناہ پہ فوراً تھوڑی عذاب آتا ہے, یا تو فوراً عذاب آئے نا پھر تو ڈرے. کوئی عذاب نہیں آیا, بالکل فٹ فاٹ, لیکن پھر بھی کس کے پاس آ رہا ہے؟ میرے پاس. یہ اس کی علامت ہے, اس کا یہ یقین ہے کہ کوئی رب ہے. میں نے جرم تو کر لیا مگر وہ اس پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہی سزا کو ٹال بھی سکتا ہے. ورنہ جاتا کسی قبر کے پاس, کسی بزرگ کے پاس, کسی مولوی صاحب کے پاس, ڈائریکٹ کس کے پاس آیا؟ عیسائیوں سے جب جرم ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ پادری کے پاس. مسلمان سے جرم ہوتا ہے کس کے پاس آتا ہے؟ اللہ کے پاس. کل ایک لڑکے نے فون کیا مجھے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, میں نے کہا مجھے نہ بتاؤ اپنے گناہوں کو, جس کی نافرمانی کی ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, میرے تھوڑی پیسے چرائے ہیں تم نے. بھائی میرے پیسے چرائے ہوتے یا مجھے نقصان ہوا, مفتی صاحب میں نے اس دن آپ کے بٹوے سے 5,000 روپے نکالے تھے, اس دن 20 روپے نکالے تھے, اس دن محبت سے گلے ملا تھا تو موبائل اس دن میں نے نکالا تھا, تو میں کہتا ہوں اچھا مجھے دے بھائی پیسے.
مفتی طارق مسعود صاحب کے لائیو بیانات سننے کے لیے facebook.com/MuftiTariqMasood کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. جزاک اللہ.